بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاويك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. حج اور جہاد مسلمانوں کے امیر کی زیر قیادت میں چاہے وہ نیک ہو یا بد قیامت تک جاری رہیں گے، کوئی چیز اسے باطل نہیں کر سکتی اور نہ ہی ختم کر سکتی ہے، یعنی کوئی چیز ان کو منسوخ نہیں کر سکتی. آج کی نشست میں امام صاحب ایک نئے اصول کو بیان کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے، اور یہ اصول جو ہے یہ حق میں وقت کی فرما برداری کے ماتحت ہے، اور اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جہاد اور حج یہ دونوں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، اچھے ہوں یا برے ہوں، جب مسلمان ہیں، دار اسلام سے خارج نہیں ہوئے، تو ان کی زیر قیادت، ان کی زیر نگرانی یہ دو عظیم فرائض اور عبادات ان کی زیر نگرانی میں مسلمان ادا کرتے ہیں. اس جملے کے تعلق سے الشیخ العلامہ محمد اسد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اعلم ان الجہاد علی قسمین، یہ جان لو کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم فرض عین، پہلی قسم ہے فرض عین. یہ جہاد کی تقسیم حکم کے اعتبار سے ہو رہی ہے. جہاد کا حکم کیا ہے؟ دو حکم ہیں، اور اس اعتبار سے دو قسم. پہلا ہے فرض عین. فرض عین سے مراد ہر مسلمان بعینہ بنفسہ، اس پر فرض ہے یہ جہاد. کون سا ہے؟ وہو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمین، ایسے دشمن کو جو بعض مسلمان ملکوں میں اٹیک کرتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد فرض عین ہے. کل یہودی، جیسے کہ یہودیوں نے کیا، الان اب احتلوا فلسطین، فلسطین پر قابض ہوئے، فالمسلمون جميعا، سارے کے سارے مسلمان، آثمون، گنہگار ہیں، حتی یخرجوہم منہا، جب تک کہ وہ یہودیوں کو فلسطین سے نہیں نکالتے. سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہیں. اس جملے کو حزبیوں نے اور ان لوگوں نے جو جہاد کو بغیر شرط و بغیر ضوابط کے کرنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب کے اس جملے کو لے کر اڑتے رہے اور دوسرے علماء کو برا بھلا کہتے رہے کہ دیکھیں علامہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے، جو جہاد فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ہر مسلمان گنہگار ہے جب تک کہ یہودیوں کو وہاں سے نکال نہیں دیا جاتا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف یہ قول نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو اگر اس کی سٹیٹمنٹ اس کی دوسری سٹیٹمنٹس کے خلاف نظر آ رہی ہو تو انصاف کیا ہے، سب اقوال کو جمع کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اہل بدعت کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی من پسند کا ایک قول لے لیتے ہیں، وہ باقی اقوال چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی لوگ تھے اور ہیں، موجود بھی ہیں، جو علامہ البانی کو آج بھی برا بلا کہتے ہیں، اور فلسطین کے فتوے کے تعلق سے ہی. عجب بات دیکھیں آپ، اس فتوے کو لے کر دوسرے علماء کا رد کیا، اور شیخ صاحب کے دوسرے فتوے کو لے کر شیخ صاحب خود رد کیا. کرنا کیا چاہیے؟ اقوال جمع کریں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یوں ہے، اگر ہم کسی عالم کی قدر و احترام کرتے ہیں اور اس کے علم سے ہم واقف ہیں اور وہ سنت جماعت کا عالم ہے، تو اس کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کا حق کی بنیاد پر دفاع کریں، اور لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کریں علم کی روشنی میں، صرف ہٹ دھرمی نہیں، شخصیت پرستی نہیں، اندھی تقلید نہیں. یہ اہل سنت جماعت اور سلفیوں کا منہج نہیں ہے، یہ اہل باطل کا منہج ہے جو نام کے سلفی ہیں اور کام کے حقیقتاً یا تو حزبی ہوں گے یا کسی اور اہل باطل سے ملے ہوں گے یا ان کے ساتھ کوئی نرم کونہ اپنے دل میں رکھتے ہوں گے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ اعلم. الغرض تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود یہودوں کے خلاف نہیں جہاد کرتا وہ گنہگار ہے. استطاعت کا لفظ اس جملے میں ہے؟ اس جملے میں نہیں ہے. تو کیا ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں شیخ صاحب پر، یا شیخ صاحب کے کسی اور قول سے یہ بیان کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ریفرنس نوٹ کر لیں. شیخ صاحب السلسلہ الصحیحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1241 42 اور 43، تین صفحوں میں میں لمبی گفتگو کرتے ہیں، پیاری بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بین الجہاد السلفی والجہاد التکفیری، دو قسم کے جہاد ہیں، ایک سلفی جہاد ایک تکفیری جہاد ہے. اور کہتے ہیں یہاں پہ میں رد صریح کرنا چاہتا ہوں خوارج پر، حسین علی پر جنہوں نے خروج کیا. پھر آگے کہتے ہیں انہوں نے اسلام میں جو سنہ صحیحہ نکالی ہے اور مسلمان حکمرانوں پر جو خروج کا ایک یہ منہج لے کے آئے ہیں، ان کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخوارج کلاب اہل النار، جہنم کے کتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں، میں صرف شاہد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فاقول، میں یہ کہتا ہوں، من المعلوم، یہ بات مسلمات میں سے معلوم ہے، کہ انما امر به المسلم الاحکام منوطۃ بالاستطاعہ، کہ مسلمان کو جو بھی حکم دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے استطاعت کے دائرے میں ہیں، بغیر استطاعت کے کوئی حکم جاری نہیں ہوتا فرائض میں سے. حتی ما کان من ارکان الاسلام، حتی کہ ارکان اسلام کیوں نہ ہو، ہم بات کریں جہاد کی، ارکان اسلام میں سے نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں اگرچہ ارکان اسلام میں سے کوئی مسئلہ نہ ہو، کیوں نہ ہو، بغیر استطاعت کے ممکن نہیں ہے، تو استطاعت شرط ہے سب کے لیے. قال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس کی مزید تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. لیکن جس کی تفصیل کی ضرورت ہے وہ دو حقیقتیں ہیں. پہلی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے قتال کرنا ان کے خلاف، کہ کسی قسم کا بھی ہو، سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ تربیت نفس ہے. کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے خضوع کر کے سر جھکا کے اتباع کرنے کی. جہاں اللہ تعالیٰ حکم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا کے اس کی اتباع کرنی ہے. اس چیز پہ تربیت کی سخت ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا جہاد کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. والاخرى، دوسری بات، ان ذلك يتطلب الاعداد المادي والسلاح الحربي، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا تاکہ وہ فرما بردار نفس بن جائے، شریعت کے حدود میں رہے، آگے نہ بڑھے، باہر نہ نکلے، حد نہ گزرے شریعت کی. اور دوسری چیز جو ضروری میں سمجھتا ہوں، جیسا فرما جس کی حقیقت کو بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں، کہ مسلمانوں کے پاس اتنی اصلے کی طاقت ہونی چاہیے جس سے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے. الذین کو اعداء اللہ، وہ طاقت جو کافروں کافر دشمن کو، اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہی پہنچا سکے، ان کو ڈرا بھی سکے. فإن اللہ امر المؤمنین، اللہ تعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، ترهبون به عدو الله وعدوكم. اور کوئی بھی خلل اس استطاعت میں وہ منافقوں کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اراد الخروج لاعد له عده, اگر وہ نکلنا کی کوشش کرتے ارادہ رکھتے تو اس کی تیاری بھی کرتے. وانا اعتقد جازما, جیسا فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں جزم کے ساتھ یقینا کہ یہ اعداد جو مادی اصل کا اعداد ہے کوئی بھی لوگوں کی جماعت, مومنوں کی جماعت خود نہیں کر سکتی. دون علم حکامہم, بغیر حکمران وقت کے ساتھ مل کے یا ان کی اجازت سے, جیسے کہ معلوم ہے. جیسا کہ دور مکی میں یا عہد مکی میں آپ وسلم نے کیا, اور حکم آیا تھا جہاد کا, قتال کا, مدنی دور میں, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لا یکلف اللہ نفس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جیسا فرماتے ہیں. اور اسی بنیاد پر میں نصیحت کرتا ہوں ان جوانوں کی جو جہاد کے لیے بہت ہی یعنی جو ہے جذبات میں ہیں اور مخلص ہیں اپنے رب کے لیے, سب سے پہلے جو ان کو کام کرنا ہے وہ اب داخل امور جو ان کے خود اپنی ذات ہے اور جو اپنے جو مسئلے ہیں امت کے, ان کو پہلے ٹھیک کیا جائے, اور جو خارجی معاملے ہیں ان کو بعد میں پوسٹپون کیا جائے. اور اس کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہے اور لمبے عرصے کی بھی ضرورت ہے, جس کو میں نے نام دی تصفیت و تربیت کا, یہ سب فرماتے ہیں. کیونکہ اس کام کے لیے ایک تو علماء کو کھڑا ہونا چاہیے, وہ علماء جو اصفیاء ہیں جن کا منحج بالکل درست ہے اور صاف ہے یعنی, اور وہ تربیت کرنے والے متقی لوگ, اور کتنی ہی کم ہیں اس زمانے میں, جیسا فرماتے ہیں فما اقلهم في هذا الزمان وبخاصة في الجماعات اللي تخرج على الحكم, خاص طور پہ ان جماعتوں میں جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے خروج کرتے ہیں. اور بعض لوگ نکیر کرتے ہیں اس ضرورت کی, تصفیت کی اس ضرورت کی, جیسے کہ آج واقع بھی اس کے گواہ ہے جو بعض حزبی گروہ ہیں مسلمانوں کے, جو زیادہ تر رجحان دیتے سیاسی امور اور جہاد پہ, اور حقیقتاً تصفیت و تربیت سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے, کوئی اہمیت ان کے نزدیک ان کی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں, میں مختصر بیان کرنا چاہوں, ہوا ختاماً اقول, میں ختاماً یہ بات کرتا ہوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اوپر کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے, یعنی شرطوں کے ساتھ تو کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ راس میں کہ کافر کے خلاف بھی نہیں, اگر شرطیں پوری ہو جاتی ہیں جو معروف ہیں شرط تب تو ٹھیک ہے. جیسا کہ جو انکار کرتا ہے روزے کی, رمضان کے روزے کی یا عید الاضحیٰ میں قربانی کی وغیرہ ذالک, جو دین سے معلوم ہے ضرورت ہے, تو ان کے خلاف قتال کرنا تو واجب ہے بنص الحدیث, ولیکن بشرط الاستطاعة کما تقدم, اس کے لیے بھی استطاعت شرط ہے. اور دوسری طرف یہودوں کے خلاف جہاد کرنا جو الارض مقدسہ پر قابض ہو رہے ہیں اور جو مسلمانوں کی خون ریزی کر رہے ہیں, ان کا قتال ان حکمران کو قتال سے زیادہ واجب ہے. یعنی آپ لوگ قتال کرتے ہو قرآن کے خلاف, جو مسلمان خون ریزی کر رہے ہیں ان کے خلاف قتال کا زیادہ حق, زیادہ واجب ہے ان حکمران کے خلاف قتال کرنے سے. وجوہ کثیرہ, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, لا مجال الان لبیان, یہ وقت نہیں ان کو بیان کرنے کا. من اہمها, ان میں سے جو سب سے اہم بات ہے, ان جند ذلك الحاکم اخوان المسلمین, جس حکمران مسلمان کے خلاف تم قتال کرتے ہو جہاد کے نام پر, کہ تو یہ بھی جہاد ہے, اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو, خروج کرتے ہو, جن فوجیوں اور پولیس والوں کو تم قتل کرتے ہو وہ ہیں تمہارے مسلمان بھائی, قتل کس کو کرتے ہو, کس کے خلاف تم نے جہاد کا نعرہ لگایا ہوا ہے. وقد يكون جمهورهم او على الاقل الكثير منهم عنه غير راضين, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے فوجی ہیں جو اس کے ان اعمال پر راضی نہیں ہے اس حاکم کے اعمال پر. یعنی سارا اتفاق نہیں رہتا, بعض لوگ اپنے صرف دنیا کے لیے بھی تو ساتھ ہوتے ہیں, اپنی نوکری کے لیے بھی تو ساتھ ہوتے ہیں, راضی نہیں ہوتے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو جوان جوش و جذبات سے بھرے ہوئے جوان جو ہیں وہ ان حکمرانوں کو چھوڑ کے ہندو کے خلاف کیوں نہیں جا کے جہاد کرتے؟ اگر کرنا ہے تو وہاں پہ جا کے کریں نا. تو وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے گمان ہے کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, یہ جواب ہوگا نا. آج جو بھی یہی کہتے ہیں کہ حکمران کے خلاف تو بغاوت کر رہے ہیں, اچھا امریکہ کے خلاف کیوں نہیں جہاد کرتے, اچھا یہودی کے خلاف کیوں نہیں جہاد کرتے, کہتے طاقت نہیں ہمارے پاس, یہی کہتے ہیں نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہی کچھ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ابھی بھی میں نے جو بیان کیا ہے, اور واجب اور جواب وہی جواب جو میں نے دیا ہے, اور واقع اس کی دلیل ہے کہ اگر تم لوگ نکلتے ہو حکمران کے خلاف سوائے خونریزی کے تمہیں ملا کیا ہے, اور جزائر میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ملین کہتے ہیں ملین شہید کا ملک ہے جزائر, اتنی خون ریزی ہوئی, آخر میں ملا کیا؟ فلسطین فتح ہوا, کشمیر فتح ہوا, کیا ملا؟ کہیں پہ دین اسلام کا نفاذ ہوا کہ سرزمین پر جزائر میں ہوا؟ تو شیخ صاحب فرماتے فہل من مدکر, کوئی ہے جو سوچنے اور سمجھنے والا؟ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب آپ استطاعت کی بات کرتے ہیں, استطاعت نہ تو آپ کے پاس ہے نہ عام مسلمانوں کے پاس ہے, تو استطاعت جو ہے وہ شرط ہے. الغرض یہ میں نے صرف شاہد کے لیے یہاں پہ بیان کیا ہے, کچھ لمبی بات ہو گئی ہے, تاکہ یہ لوگ جو علماء کے بعض اقوال کو لے کے اڑتے پھرتے اور کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہاتھ میں ایک علمی بات آ گئی ہے, اور یہ دیکھیں نسل جماعت کا عالم ہے, علامہ البانی ہے, محدث عصر ہے, دس تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے, اور جب علامہ البانی کا فتویٰ خود ان کی زبان پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے فلسطینوں پر واجب کہ اگر وہ ہجرت کر سکے تو ہجرت کرے, چھوڑ دے فلسطین کو, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ بھی انہیں کا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ اب اسی فتویٰ کو لے کے پھر دس برائیں بھی کر لیتے ہیں یہی لوگ, ایک ہی لوگ ہیں, ان کی زبان دو حصے میں بٹی ہوئی ہیں, تقسیم کی تھی, ایک زبان ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں زبان کے, ایک حصہ تعریف کر رہا ہے اسی شخص کی, اسی عالم کی, کیونکہ ان کی یہ بات ان کی من پسند ہے, دوسرے حصہ زبان کا اسی عالم کی برائی کر رہا ہے, دس برائیاں کر رہا ہے, مرجی تک کہہ دیا, بعض لوگ اس کو فتوی پتہ نہیں کون سے فتوی نہیں لگا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اسی فتوی پہ کہ بزدل ہے, لوگوں کو بزدل کرتا ہے, مسلمانوں کو بزدل کرتا ہے, مرجی ہے, یہودیوں کے ایجنٹ ہے, حکمرانوں کا عالم ہے, حکومتی عالم ہے, کیا کچھ نہیں کہا. جب انہوں نے کہا کہ جب استطاعت نہیں ہے خون ریزی کو سے بچو, روکو اس خون ریزی کو, مسلمان کی خون کی قیمت بہت قیمتی ہے, مہنگی اللہ تعالیٰ کے ہاں, اسے ضائع مت کرو, جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہجرت تمہاروں پر واجب ہے, مستطیع پر, وہ بھی مستطیع ہے جو قادر ہجرت کر کے چھوڑ دے. تو کہتے کیا ہم اپنی زمین اس پاک زمین کو کافروں کے حوالے کر دیں؟ نہیں کریں گے, مریں گے ہم, مٹیں گے ہم. دس گالیاں دیتے ہیں جب ان کی پسند کے خلاف بات ہوتی ہے, اور دس دعائیں دیتے ہیں جب ان کی من پسند بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں والآخر, والآخر دوسری قسم جہاد کی, فرض و کفایہ, جو فرض و کفایہ ہے, اذ قام به البعض سقط عن الباقین, اگر بعض لوگ اس کا قیام کریں تو دوسروں پر ساقط ہو جاتا ہے, یعنی اگر بعض سے مراد کافی تعداد میں, بعض مراد سے کم نہیں, اگر اتنی تعداد میں لوگ اس فرض کو انجام دیں جو فرض کفایہ ہے تو دوسروں پر گناہ نہیں ہے. وہ الجہاد فی سبیل نقل الدعوۃ الاسلامی الی سائر البلاد حتی حکم الاسلام, یہ کون سا جہاد ہے جو دعوت اسلامی, دعوت توحید خاص طور پہ, یعنی دعوت اسلامیہ جس کی بنا توحید ہے, وہ سائر البلاد حتی حکم الاسلام پوری دنیا میں پھیلا دیں, کب تک؟ جب تک کہ اسلام غالب نہیں ہوتا اور حاکم نہیں ہوتا ایسے ملکوں پر. فمن استسلم من اہلها فبها, جو ان میں سے سرنڈر کر لیتا ہے اور حق قبول کر لیتے ہیں, دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے, فبها, تو الحمدللہ کام ہو گیا. وموقف فی طریقها, اور جو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, قوتیلا, اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے, کب تک؟ حتی تکون کلمۃ اللہ العلیا, جب تک کہ کلمہ اللہ تعالیٰ کلمہ کلمہ توحید کی سر بلندی نہیں ہوتی. فہذا الجہاد یہ جہاد ماض الى یوم القیامۃ فضل عن الاول, یہ جہاد تا قیامت رہے گا. ومن المؤسف ان بعض الكتاب اليوم ينكره, اور بڑی اسف کی بات ہے کہ بعض ایسے رائٹرز ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. وليس هذا فقط بل انه يجعل ذلك من مزايا الاسلام, بل کہتا ہے کہ اسلام کی مزایا میں سے اور خوبصورت میں سے ہے کہ آج جہاد نہیں, جہاد و طلب جو ضرورت نہیں ہے اس کی, کیوں کافر کو جا کے مارنا ہے, ضرورت نہیں ہے, یہ جہاد موجود ہی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے وما ذلك الا اثر من اثار ضعف المعجز عن القيام بالجهاد العيني, کیونکہ جب وہ عاجز ہو چکے ہیں عینی جہاد سے تو انہوں نے پھر اپنے عجز کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے کہ جہاد آج موجود ہی نہیں ہے, اس کا مکمل انکار کیا. تو شیخ صاحب ان کی مذمت کر رہے ہیں تاکہ لوگ پھر غلط نہ سمجھیں جو لوگ جہاد کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں, ان کی مذمت نہیں کر رہے بلکہ ان میں سے ایک خود وہ عالم ہیں جو کہتے ہیں بغیر شروط ضوابط کے جہاد نہیں ہوتا, جن میں استطاعت ایک شرط ہے, خود میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اذ یقول جب انہوں نے فرمایا, اذا تبیعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزو حتى ترجعوا الى دينكم, جب تم بیعین کے پیچھے لگ جاؤ گے, اور یہ خاص خرید و فروخت ہے جو نام کے خرید و فروخت رکھے ہیں, حقیقتاً سود, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے پیچھے ایک درس میں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, کوئی آپ کو ادھار دیتا نہیں ہے, آپ کوئی بھی خیالی چیز نام کی چیز کی خرید و فروخت کا نام سے کوئی بھی متعین کر لیتے ہیں, حقیقت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, جس چیز سے جس شخص سے آپ نے یہ چیز خریدی ہے کیش نقداً کریڈٹ پر ادھار پر, اسی کو نقداً آپ بیچ دیتے ہیں کم دام پہ تاکہ آپ کے ذمے جتنی آپ نے پیسہ لیا ہے نقداً اس سے زیادہ واپس کریں, اور اسی کا نام سود ہے. آپ کو ایک لاکھ کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ, کوئی ادھار دیتا نہیں. ایک شخص کہتے ہیں میری گاڑی ہے اس کو خریدو, کتنے کی ہے یہ گاڑی, میں آپ کو بیچوں گا 80,000 کی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے 80,000 کی گاڑی چاہیے. پھر وہ کہتا ہے ایسے کہ یہ گاڑی تم رکھ لو, مجھے تم 60,000 دے دو کیش, میں آپ کو واپس 80,000 کروں گا. بس سمجھ جائے, لاکھ اس نے پورا نہیں دیا, وہ کہتے گاڑی میرے پاس 80,000 کی, یہ 1,00,000 کی سمجھ لیں, گاڑی تم لے لو. گاڑی اس نے لے لی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے گاڑی اپنی جگہ پہ ہے, صرف زبانی کلامی بات ہو رہی ہے, اصل معاملہ کیا ہے پیسوں کا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ گاڑی جو ہے اس کی قیمت 1,00,000 کی ہے. وہ شخص اس سے 1,00,000 نقد لے لیتا ہے اور 1,20,000 اس کے ذمے میں ہو جائے, اس نے واپس 1,20,000 کرنا ہے. گاڑی کیا ہے؟ صرف نام ہے, حقیقتاً گاڑی کا اس خلیفہ میں کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی کے بیع العینہ جسے آپ نے منع فرمایا ہے, کیونکہ یہ ہیلا ہے, حرام کھانے کا, سود کھانے کا ہیلا ہے. وَأَخَذْتُ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کو دموں کو تھامے رکھا, یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے. وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ, اور صرف کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو گئے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ, اور جہاد کو چھوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے کس چیز کا؟ جب دل میں کوئی شخص مگن ہو جائے گا, حرام ہیلوں سے کھائے گا, تو فرائض سے پیچھے رہے گا کہ نہیں. سلط علیکم ذلا, اللہ تعالیٰ تمہارے کو ذلت مسلط کر دے گا, یہ نتیجہ ہے. لا ينزع حتى ترجع عن دين الى دينكم, اللہ تعالیٰ تم سے یہ ذلت کو نہیں اٹھائے جب تک اب دین واپس نہیں لوٹو گے, یہ علاج ہے. ایک ہی حدیث میں بیماری بھی ہے, اس کا اثر بھی ہے, اس کا نتیجہ بھی ہے, اس کا سبب بھی ہے دین سے دوری, اس کا علاج بھی ہے کہ دین کی طرف واپس لوٹو. السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 11, یہ علامہ البانی کا قول ہے. قال شیخ صاحب فوزان الفوزان حفظہ اللہ, شیخ صاحب فوزان فرماتے ہیں اس سے پہلے نماز کا مسئلہ امام کے اقتداء میں بیان کر چکے ہیں, چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, ہم ان کے پیچھے ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ان کی فرمبرداری کریں, ان کی مخالفت سے ہمیں منع فرمایا ہے, اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے رہے, وہ حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, اگرچہ وہ حکمران قبائل کا ارتکاب بھی کرتے رہے جیسا کہ مثل الحجاج وغیرہ، حجاج بن یوسف الثقفی اور اس کے علاوہ بھی، یعنی صحابہ کرام بعض صحابہ زندہ تھے، حجاج پیچھے نماز پڑھتے رہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زندہ تھے اس زمانے میں، وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اگرچہ وہ فاسق تھے، فائی و کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے، یعنی اس وقت قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور حجاج نے قتل بھی کیا. جیسا فرماتے اور یہ فعل کیوں ہے؟ صرف اس لیے تاکہ میں جمع الکلمہ تو مسلمانوں کا آپس میں اجتماع باقی رہے، ان کی وحدت باقی رہے، ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو. یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا خلاف الخوارج والمعتزلہ، اور خوارج معتزلہ اس منہج سے بالکل دور ہیں. ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا جو حکمران ہے اس کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا فرض ہو جاتی ہے. خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں وہ ایک منزلت ہے، دو منزلت ہے، ایمان و کفر کے بیچ میں کہیں پہ ہے دنیا میں، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنا اور خروج کرنا بغاوت کرنا واجب سمجھتے ہیں. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں امام صاحب کا قول نر الحج والجہاد، یعنی واجب ہے مسلمانوں پر ہر سال کہ وہ حج کا قیام کریں، حج کریں. اما الافراد، اور افراد کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ایک مرتبہ حج کر دے اپنی زندگی میں تو اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ نفل حج ہے. اور جو حج کی اقامت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، وہ امام المسلمین ہے، اور یعنی جو حکمران وقت ہے وہی حاجیوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہی ان کی قیادت کرتا ہے، اور وہی اعلان کرتے یوم عرفہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حکمران کی یا اس نظام کی، اگر حکومت حج کے معاملے میں انوالو نہ ہو اور وہاں ہاتھ اٹھا لے کوئی حج کر سکے گا؟ مجھے یہ بتائیں، یہ متعین کون کرے گا کہ تاریخ کیا ہے؟ چاند دیکھا جاتا ہے نا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے فلان ڈیٹ کو، ایک کے نزدیک آج 9 تاریخ ہے، دوسرے کے نزدیک کل 9 تاریخ ہے، جھگڑا ہوا کہ نہ مسلمانوں کا. لیکن جب ایک حکمران ہوتا ہے، حکومت کے ماتحت اعلان ہوتا ہے، چاند دیکھ لیا گیا ہے، تو اس چاند کو دیکھنے سے یوم عرفہ محدود کر دیا، متعین کر دیا جاتا ہے، اور پھر پورے حج کے جو دن ہیں، کیونکہ حج کے معاملات جگہ اور وقت سے ہے، پتہ ہے خاص ذکر سے نہیں ہے، جیسے نماز جو ہے اس کے لیے خاص اذکار ہے اور خاص طریقہ ہے، حج کے لیے خاص ذکر نہیں ہے کہ فرض ذکر اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، لیکن خاص جگہ خاص وقت متعین ہے. اگر کوئی شخص 8 تاریخ عرفات میں ٹھہر گئے اس کا حج نہیں ہے، اگر 10 تاریخ کوئی ٹھہر گئے حج نہیں ہے، کیونکہ الحج عرفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ حج ہو اور بغیر حکمران کے ہو؟ اور پھر آگے بات آئے گی کہ اس کے لیے سفر بھی لازم ہے کہ نہیں، اور سفر کے لیے امیر کا ہونا لازم ہے کہ نہیں. تو پھر ہر صورت میں امیر کا ہونا لازم ہے، جو ایک قائد ہوتا ہے جو سارے امور کو دیکھتا ہے اور ایک سسٹم کے مطابق چلتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ عبادت آسان سے آسان تر ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں وہی اعلان کرتے عرفات کے دن کا، اور عرفات میں ان کے ساتھ وہی رہتا ہے، یعنی حاکم خود اس کا کوئی ماتحت وزیر ہے یا کوئی مفتی اعظم، کوئی بھی ان کی ماتحت حکومت کے ادارے میں سے جو حکومت کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ ہو. وقف بہم بعرفہ، عرفات میں وفیض الی مزدلفہ، مزدلفہ پھر رات کو افاضہ کر کے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مشاعر میں اس کے اتباع کرتے رہتے پورے حج میں، چاہے وہ امام ہو خود حکمران یا اس کا کوئی نائب ہو. اور امر فوضانی ہونا چاہیے، یعنی بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی قیادت کے افراتفری سے عبادات نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت یحجون مع امامہم، رسول جماعت ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ ہی حج کرتے ہیں. قال علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم یصوم الناس والاضحى یوم یضحی الناس، واضح حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ. روزہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور عید اضحیٰ کب ہوتی؟ جب لوگ عید کرتے ہیں. لوگ کب کرتے ہیں؟ جب حاکم وقت اعلان کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ کب ٹھہرتا ہے؟ جب اعلان ہوتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھ لیں یوروپ اور امریکہ میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی گھر ہے، آدھوں نے عید کی ہوئی، آدھوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمران نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم ہے، اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اس مصیبت میں رہتے ہیں، ان سے پوچھ ہر سال ان کو عید میں خوشی ہوئی تو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر عید خوشی سے منائی جاتی ہے، وہاں پر عید ٹینشن میں منائی جاتی ہے. اب خود سوچا آدھا گھر روزے میں ہے، آدھا گھر عید میں عید منائی ہے. عید ہے اسے عید کہتے ہیں. عید مطلب خوشی کا دن ہے، عید کا پہلے دن بھی مصیبت آ جائے، باپ بیٹے سے ناراض اور بیٹا اپنے باپ سے ناراض، اسے عید کہتے ہیں کیا؟ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ سنو جماعت ہمیشہ نصوص کے ساتھ چلتے ہیں، نص آ گیا نا، الصوم یوم یصوم الناس والاضحى یوم یضحی الناس، واضح دلیل ہے کہ روزے بھی لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور حج بھی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، عید بھی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ماتحت حکمران کے ہوتے ہیں، حکمران اعلان کرتا ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے. شسف نتحاد امت الاسلام، یہ امت الاسلام ہے، سب روزہ رکھتے ہیں جمیعا، جب مطالع متفق ہو جائیں اور سب حج کرتے ہیں ایک ساتھ اور سب عید کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، فالجماع من سمت اہل السنہ، تو جماعت میں رہنا یہ سن جماعت کی علامات میں سے ہے. والافتراق من سمت اہل البدع والضلال، اور افتراق ہمیشہ اہل بدعت اور گمراہی کے نشانیوں میں سے ہے، ان کے اخلاق میں سے ہے. والجہاد، اب جہاد کی بادشاہ سے شروع کر رہے ہیں، المراد به قتال القفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج، علمی بات سمجھا جا رہا ہے، جب جہاد مطلقاً کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف کافروں کے خلاف جہاد کی بات آتی ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. جب جہاد کی بات آتی ہے، الجہاد حکمرانوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، وہ شخص فرماتا ہے مراد به قتال القفار، کافروں کے خلاف جہاد کرنا، قتال کرنا. والبغاة من المسلمين، جو باغی ہیں مسلمانوں میں سے، وقتال الخوارج، بغاوت کرنے والے مسلمان اور جو خوارج ہیں، وہ ہر باغی خارجی نہیں ہوتا، سمجھیں ذرا، جو تکفیر نہیں کرتے اور جو جن کے اندر دوسری بیماری نہیں خوارج کی، صرف بغاوت پہ اتر آتے ہیں، تو انہوں نے اس جزئیے میں غلطی ضرور کی ہے، ان کے خلاف قتال بھی کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ مل کے ان باغیوں کے خلاف، لیکن ان کو خوارج نہیں سمجھا جاتا. یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگ، بعض جوان جلد بازی میں آ کے فلان عالم نے خروج کی دعوت دی، اب وہ بھی گمراہ ہو گیا، وہ بھی اب خارجی ہو گیا، یہ بھی کس نے کہا ہے؟ اور یہ بات بھی سن لیں، طالب علم کی خاص جو مبتدئین طلاب علم ہیں، ان چکروں میں پتہ نہیں کیوں پڑ گئے ہیں، فلان بدعت ہے، فلان آؤٹ آف منہج ہے، فلان منہج میں ان ہے، فلان آؤٹ ہے، کیا ہے، کوئی فیشن ہے، ان آؤٹ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے بندے کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگانا یا علماء کا کام ہے، یہ ہماری بس کی بات کہاں پہ؟ ہر بندہ آ کے کہتے ہیں فلان منہج میں ان ہے، فلان منہج سے آؤٹ، فلان بدعتی ہے، فلان بدعتی نہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، فیس بک کو کالا کر رہے ہیں، وہ پہلے سے کالی سیاہ ہے، اسے مزید کالا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے یہی وقت رہ گئے، چھ چھ گھنٹے بیٹھے ایک دوسرے کا رد کرتے، بس ردود جا رہے، یہ زندگی ہے. طلب علم کے لوگوں کے پاس دس منٹ نہیں کہ خود کو اپنی عقل سے کچھ سمجھ سکے، ان کے دل میں کوئی بات اتر آئے کسی کی، لگے بس یہی کام لگے ہیں، بس یہ اس کو رد کرے، اس کو رد کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اسے علم کہتے ہیں، اسے طلب علم کہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپس میں لڑتے پھر طلاب علم پر اٹیک کر، پھر علماء پہ اٹیک کر لیتے ہیں. کیوں؟ جو چھ چھ گھنٹے اس کالک میں رہتے ہیں اور یہی لکھتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک عجیب سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں پھر یہ نہیں دیکھتے ہم رد کس کا کر رہے ہیں. تو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، علم، واللہ علم نور ہے میرے بھائیو، علم نور ہے اللہ کی قسم، علم حاصل کریں اور دیکھیں پھر آپ کے اخلاق کیسے بنتے ہیں، پھر آپ رد بھی کریں تو کس انداز سے رد، نصیحت کریں تو کس انداز میں نصیحت کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے. صرف یہ جذبات میں آ کر دوسروں کو اڑا دینا، فلان کذاب ہے، فلان کذاب ہے، فلان آؤٹ آف منہج، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے اللہ کے بندے؟ اور یہ کون سے طلب علم ہے؟ اور ادب کے بغیر اگر طلب علم حاصل کرتے ہو تو پھر مصیبت ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ادب قبل الطلب، سر صاحب زندگی دیکھے سلف صالحین کی، ادب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، رد کرتے ہیں تو طریقے سے کرتے ہیں، مخالفین سے رد کر اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بعض اوقات اگر غصے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں، پرسنل پرابلم ہوتا ہے تو رجوع بھی کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، اگر رجوع نہیں بھی کرتے تو الغرض ایک شخص سے مسئلہ ہوتا ہے کسی کا، لیکن آپ اس کو منہج کی بات کرتے ہیں، سلف کا منہج یہی ہے، واللہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. واللہ الغرض واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں نقاتل مع امام المسلمین، مسلمانوں کو امام قرآن کے ساتھ ہم قتال کرتے ہیں، فنقاتل البغاة لبغیہم وليس لکفرہم، ہم بغات باغوں کے خلاف قتال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ باغی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل دیکھیں ذرا، کہ باغیوں کے خلاف قتال کیا جاتا ہے حکمران کے ساتھ، جیسا فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنوں کو آپس میں لڑیں تو دونوں آپس میں صلح کرو، فإن بغت إحداهما على الأخرى اگر ایک دوسرے باغی ہو جائے حق رجوع نہ کرنا نہ ہونا چاہے فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله تو جو باغی گروہ اس کے خلاف قتال کرو کب تک جب تک اللہ کے حکم کی طرف واپس نہیں پلٹتی سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 وقتال الكفار من اجل نشر التوحید وقمع الشرك کافروں کے خلاف کیوں قتال کیا جاتا ہے کیوں توحید کو عام کرنے کے لیے توحید نشر اشاعت کے لیے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے وقتال الكفار على نوعین کافروں سے قتال جہاد دو قسم کا ہے النوع الاول پہلی قسم قتال و دفاع دفاعی قتال شسفر تو یہ حالت جو ہے تب جب مسلمان کمزور ہوں اگر کوئی کافر مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے تو ان پر واجب کوئی قتال کرے دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں علماء جو فوزان ہیں وہ مرجی ہیں وہ بزدل ہیں لوگوں کو بزدل کے سبق دیتے ہیں کہتے ہیں آپ ہتھیار مت اٹھاؤ سن لیں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں اگر کوئی کافر داخل ہو جائے مسلمان ملک میں تب ان کے خلاف قتال کرو دفاع کرو واجب ہے تمہارے اوپر فیجب علی الجمیع من یحمل السلاح قتالہم جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس جہاد میں حصہ لے من اجل دفع العدو عن ارضہم تاکہ وہ اس دشمن کو اپنی زمین سے باہر نکالے اسے کیا کہتے ہیں جہاد دفاع یا جہاد دفع ڈیفینس کے لیے اور یہاں پر فیجب علی الجمیع من یحمل السلاح جو ہتھیار اٹھاتا ہے یا اٹھا سکتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یعنی استطاعت اس میں بھی موجود ہے النوع الثانی دوسری قسم قتال و طلب طلب کا قتال یا خود اٹیک کرنے کا قتال یا جہاد ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب مسلمان طاقتور ہوتے ہیں تو اسی صورت میں وہ کافر ملکوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے خلاف قتال کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلمۃ تعالیٰ کے کلمۃ توحید کی سر بلندی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ ان کے خلاف قتال کرو جہاد کرو تب تک جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور سارے کے سر دین اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو جاتا اور فتنے سے مراد یہاں کیا ہے شرک فتنے سے مراد شرک ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب فرماتے ہیں صاحب فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے مرحلے بیان کیے ہیں المرحلۃ الاولی پہلا مرحلہ جہاد کا کان منہیا عنہ فیہا جسے جہاد سے منع کیا گیا جہاد کا مرحلہ ہے جہاد سے منع کرنے کا ہاتھ کو روکنے کا یعنی ہاتھ مت اٹھاؤ اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ میں تھے اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لیں ہاتھ اٹھا لیں یعنی جہاد سے اسلحے سے ہاتھ کو اٹھا لیں کافر ہاتھ مت اٹھائیں کیونکہ کمزوری بلکہ اسلحے سے ہاتھ اٹھا لیں کف الید یعنی ہاتھ روک لو و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ہاتھ روک کے کیا کریں سوتے رہیں کھیلتے رہیں کودتے رہیں کریں تو کریں کیا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ واپس رب طرف راغب ہوں اقامۃ الصلاۃ کریں ایتاء الزکاۃ نماز پڑھیں زکوٰۃ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم اے میرے پیارے پیارے مسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو یہ کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو کس چیز سے روک لو جہاد سے قتال سے روک لو وہ اقیم الصلاۃ و نماز کو قائم کرو وہ آتو زکوٰۃ اور زکوٰۃ دو سورۃ النساء نمبر 77 شیخ فرماتے ہیں اس لیے منع کیا گیا کیونکہ مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں تھی استطاعت نہیں تھی ان کا کوئی ملک نہیں تھا اور نہ ہی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے وسلم کو حکم دیا صبر کا صفح کا معاف کرنے کا رکنے کا اور انتظار کرنے کا کب تک جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نہیں ملتی اور آسانی نہیں ہوتی اور جس نے بھی یہ علمی بات ہے اور جس نے بھی اس مرحلے میں قتال کیا تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کا نافرمان ہے جو ضعف کے وقت ہتھیار اٹھاتا ہے مسلمان امت کو اس جنگ میں دھکیل دیتا ہے خون ریزی ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے امت میں یہ لوگ گنہگار ہیں سبحان اللہ لوگ ان کو عبادت سمجھ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں اسے ایسا فرماتے ہیں یہ گنہگار لوگ ہیں کیونکہ یہاں پر وقت ہے ہاتھ روکنے کا کیوں کیونکہ ضعف ہے کمزوری ہے جیسا فرماتے کیوں کہ انہوں ترتب علی القتال فی ہذ مرحل اضراب المسلمین وبالدعوہ کیونکہ ایسے مرحلے میں اگر قتال کیا جائے تو اسے بہت ہی نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے اور دعوت کا بھی نقصان ہوتا ہے. دعوت التوحید کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ کمزوری کے حال اسلحہ اٹھاتے ہیں تو پھر کافر جو پہلے سے طاقتور ہے وہ مسلمان کو قتل عام بھی کرے گا, خون ریزی بھی کر, دعوت التوحید کو روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ وہ تسلط الکفر علی المسلمین. اور تیسری بات کیا ہے, تیسرا نقصان, کہ کافر مسلط ہو جائیں گے, قابض ہو جائیں گے مسلمانوں پر. جیسے آپ دیکھتے ہیں دو بلڈنگیں گرائی ہیں امریکہ میں, دو ملک چلے گئے ہیں, دو اور خطرے میں ہیں, اور پتہ نہیں کتنے اور خطرے میں رہیں گے. کافروں کو کون کھینچ کے لائے مسلمان زمین پر؟ وہ تو پہلے سے قابض ہونا چاہتا ہے, لیکن کس کی بے وقوفی سے اور کس کی احمقائی سے, کس کی حماقتوں سے یہ لوگ گھسے ہیں مسلمان ملکوں میں؟ جیسا فرماتے ہیں مرحلہ الثانی, دوسرا مرحلہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ کی طرف اور مسلمان ملک کا قیام ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی قتال کی. دیکھیں اجازت, اجازت حکم میں کیا فرق ہے؟ اجازت کرے نہ کرا کے مرے, ابھی اجازت ہے, پہلے منع تھا اب اجازت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اذن اجازت دی گئی کن کو؟ ان لوگوں کو یقاتلون جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے, بانہم ظلموا بے شک ان پر ظلم کیا گیا ہے, وان اللہ علی نصرہم لقدیر بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر مدد پر قادر ہے, خوب قادر ہے, قدیر ہے, لیکن ان کو اجازت دی ہے تو وہ خود کچھ کرے. الذين اخرجوا من ديارهم, جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا, بغیر حق, بغیر حق, الا ان يقولوا ربنا الله, جرم کیا تھا؟ صرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ولو لدفع الله الناس, اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں نہ رکواتا, دفاع نہ کرواتا, بعض بعض ایک دوسرے سے, لہدم الصوامع وبيع الصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا, تو بہت ساری عبادت گاہیں ٹوٹ جاتی, گرا دی جاتی, اور جن میں صوامع بيع الصلوات, یہودیوں کی عبادت گاہیں, نصارہ کی عبادت گاہیں, مسلمانوں کے بعد مساجد بھی ان میں شامل ہیں, ان کو تباہ کیا جاتا, جن میں بہت, اور مساجد میں جن میں بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسا سورۃ حج آیت نمبر 39 اور 40, 39 اور 40. پہلے مرحلے کی دلیل کیا تھی؟ سورۃ نساء آیت نمبر 77. دوسرے مرحلے کی دلیل سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40. جیسا فرماتے ہیں کہ اجازت دی گئی بدون امر, حکم نہیں دیا گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب حکم آئے گا اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوگی, تو مسلمان کو تیار کرنے کا ایک طریقہ, کہ اچانک فرض ہو جاتا تو پھر مشکل پیش آتی. تو اس لیے جو چیز مشکل ہوتے اللہ تعالیٰ اس کے وجوب میں یا فرض کرنے میں آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ اسے فرض کرتے ہیں, تاکہ مسلمانوں کے نفوس پر آسان ہو. تیسرا مرحلہ جیسا فرماتے ہیں امر بقتال من قاتل, اللہ نے حکم دیا لیکن ان کے خلاف, ان کافروں کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے, قتال کرتے, سارے کافروں کے خلاف نہیں. تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف قتال کرنا جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. انصاف ہے کہ نہیں؟ عین انصاف ہے. والکف عمن لم یقاتل, اور جو قتال نہیں کرتا ان سے رک جانا, ان کے خلاف قتال نہ کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, قاتل فعل امر ہے, اور تم سب مل کے قتال کرو, فی سبیل اللہ کے راستے میں, یعنی جہاد کرو, کن کے خلاف؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو تمہارے خلاف جنگ کرتے قتال کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اللہ اکبر, اور حد سے مت گزرنا. دیکھیں جہاد میں بھی قتال میں بھی شرعی ضوابط ہیں کہ نہیں؟ لا تعتدوا, کیا حد پار نہ کرو, شریعت کی حدود پار مت کرنا, یعنی ظلم مت کر بیٹھنا. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين, بے شک اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ نمبر 190. آج جو جہاد کے نام پر خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, مسلمانوں قتل عام ہو رہے جہاد کے نام پر, کیا وہ آیت نہیں پڑھتے؟ کیا ان مسلمانوں کے خلاف قتال کیا؟ کیا ان کی خون ریزی, مسلمانوں کی خون ریزی جو ہو رہی ہے یہ اعتداء نہیں ہے؟ شریعت کی حدود پار کرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کر, اگر کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے نہ کرے. وہ یسمى قتال الدفع, شیخ صفرات اسے قتال دفع کہتے ہیں, جب کوئی قتال کرتا ہے اس کے خلاف قتال کرو. چوتھا مرحلہ، لما قوی المسلمون، جب مسلمانوں کو طاقت ملی، طاقتور ہوئے، وقانت لهم شوق، ان کا وجود اثر رسوخ بھی تھا، ولی اسلام میں دولہ مسلمان کے ملک بھی تھا، امروا بالقتال مطلقا، حکم دیا گیا اب ہر کافر کے خلاف جہاد کرنا ہے. اس کی دلیل شیخ صاحب دو آیتیں بیان کرتے ہیں، اور آپ نے یاد کریں دونوں میں سے تو دوسری یاد کریں جو چھوٹی ہے، میں دونوں پڑھ کے سناتا ہوں. پہلی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 5، فَإِذَا انسَلَخَ اشہر الحرم، جب اشہر الحرم ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو قتال کرو کہاں جہاں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدْهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کو پکڑو، ان کو محاصرہ کرو اور دھاؤ لگا کر ان کے لیے بیٹھو. اچھا، بعض نے سمجھا ہے کہ اس میں معاہد بھی شامل ہے، اس میں مستعمن بھی شامل ہے، اس میں جو جنگ نہیں کرتے وہ بھی شامل ہے. نہیں، جو کسی عہد و پیمان میں داخل ہیں، چاہے حکمران کی طرف سے ہو، چاہے مستعمن ہو کسی عام مسلمان کی طرف سے ہو یا ذمی ہو، وہ ان میں داخل نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حربی ہیں، جیسے کہ دوسرے نصوص میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا، گرچہ جنت خوشبو 40 سال کے فاصلے پر میں سونگھی جاتی ہے، 40 سال کے فاصلے. یہ شخص محروم رہے گا. کیوں؟ اس نے ایک ایسے کافر کا قتل کیا جو معاہد تھا، جو عہد پیمان پر مسلمان ملک میں داخل ہوا ہے. تو سب رسوس کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر بات کی جاتی ہے. اور دوسری آیت میں جو زیادہ واضح ہے اور آسان یاد کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور کافر خلاف قتال کرو، حَتَّى جب تک لا تكون فتنہ، جب تک فتنہ مٹ نہ جائے، ويكون الدين كله لله، جب تک دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے پوری دنیا میں. سورۃ انفال آیت نمبر 39. تو قتال کرنا ہے کافروں کے خلاف جب تک کہ شرک مٹ نہ جائے، کفر نہ مٹ جائے. جیسا فرماتے ہیں فامر اللہ بالقتال مطلقا، اللہ تعالی مطلقا قتال کا حکم دیا، اور جب مسلمان تیار ہوئے اور ان کی طاقت بھی تھی اور تیاری بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور جہاد کی شروعات کی، غزوہ بدر سے آغاز ہوا، پھر جنگ احد ہوئی، پھر اسی طریقے سے خندق اور آگے تک، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، اور اس کے بعد بعض لوگ مرتد ہوئے، تو اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. جب ان سے فارغ ہوئے تو کافروں کے خلاف جہاد کیا اور لشکر کو تیار کیے فارس اور روم کے قتال کے لیے، اور پھر وہ وفات پا گئے ابوبکر صدیق، اور پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا جہاد کا، یہاں تک کہ کسرا اور قیصر کے دونوں جو بڑے ملک تھے ان کو گرایا اور دین کی نشر و اشاعت کی، اور ان کا قبضہ رہا پوری زمین پر مشرق سے مغرب تک. اسے کہتے ہیں القتال فی الاسلام، طاقت ہے، غلبہ ہے، عزت ہے، اور دین کا نفاذ بھی ہو رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اسے عزت کہتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی کاروائی ہوتی ہے مسلموں کے پہ اور مزید عذاب ہو جاتا ہے، دعوۃ التوحید بھی ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے، دعات کو اندر کیا جاتا ہے، ان پر مظالم اور ستم ڈھائے جاتے ہیں. کیوں؟ بعض لوگوں کی حماقتوں کی وجہ سے، جہاد کے نام پر جو کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور کون ہے، رحمک اللہ، وہ کون ہے جو نظام قائم کرتا ہے جہاد کا اور قتال کا، کون اس کا قائد ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ الامام، امام ہے، ہم امام کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو امام وقت ہے، جو حکمران وقت ہے، اگر ہمیں حکم دیتا ہے جہاد کا ہم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس کی زائد بغیر ہم نہیں کرتے کوئی بھی قتال، اور یہ جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی صلاحیات میں سے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹھو نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تم لوگ سست پڑ جاتے ہو اور زمین کی طرف راغب ہو جاتے ہو، بھاری پن میں مبتلا ہو جاتے ہو. سورۃ التوبہ آیت نمبر 38. تو اس میں کیا شاہد ہے کہ حکم دیا جاتا ہے، اذا قیل لکم، تمہیں کہا، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، اٹھو نکلو، فعل امر ہے کہ نہیں، تو ایک کہنے والا، حکم دینے والا ہے، ایک حکم لینے والا ہے، کون حکم دے گا؟ اگلے درس میں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ میں کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ حکمران وقت کی اجازت شرط ہے جہاد کے لیے، اس کے بغیر بھی جہاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں دلائل کی روشنی میں اگلے درس میں اس غلط فہمی کا ازالہ کروں گا، اگرچہ پہلے کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی بعض لوگوں ابھی بھی کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں، ابھی بھی ان مسئلوں کو نہیں سمجھ پا رہے. انشاءاللہ ایک ہی جگہ پھر سارے دلائل انشاءاللہ پیش کریں گے اور دیکھیں گے بات کہاں تک سچ ہے کہ بغیر حکمران کی قیادت کے جہاد کیا جاتا ہے، اور بعض مثال بھی وہ دیتے ہیں، بعد میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ یعنی ایک دلیل یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ 38، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جو تمہیں کہا جاتا ہے، اچھا اگر نہ کہا جائے تب تم پر لازم ہے جانا، تب یہ وعید ہے، تب یہ مذمت ہے، نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایک کہنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، اور ایک سننے والا حکم کی تعمیل کرنے والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قتال حکمران کی صلاحیت ذمہ داریوں میں سے ہے، اس کے حقوق میں سے ہے. اگر امام کسی کو حکم دیتا ہے، اگر امام لوگوں کو حکم دیتا ہے قتال کا، وجب علی کل من اطاق حمل السلاح، تو ہر اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے، مستطیع ہے. بچے پر واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، کیا خیال ہے؟ تو ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے لیے یہ حکم ہے. واقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرنا، اس میں بچے بھی شامل ہیں، 2 سال کے بچے شامل ہیں. کیوں شامل نہیں ہے؟ آیت میں تو ہے واقیم الصلاۃ، ہر مسلمانوں کو حکم ہے کہ نہیں، بچہ مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن کیونکہ اور شرطیں ابھی پوری نہیں ہوئی اس لیے یہ بچے اس میں شامل نہیں ہے. یہاں پر بھی جب قرآن حکم دے دے جہاد کا بھی، تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جو طاقت نہیں رکھتے ہتھیار اٹھانے کی. اور اسے مثالیں موجود ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رحمہ فرماتے ہیں میری عمر 14 سال تھی، میں ایک جنگ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا، اگلے سال دوسری جنگ میں میرے عمر 15 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں شامل کر دیا. علماء نے ان روایات سے کیا دلیل اخذ کی ہے کہ 15 سال بلوغت کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے، کہ 15 سال کی عمر ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ شرط نہیں ہے امام کی حکمران کی جو حج اور جہاد کا حکم دیتے یا اقامت کرتا ہے، جو اس کی زیر نگرانی ہوتا ہے حج اور جہاد، کہ وہ غیر عاصم ہو، کہ وہ گنہگار نہ ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے. وہ بعض گناہ مرتکب ہو سکتا ہے، بعض مخالفات بھی اسے ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک دار اسلام سے خارج نہیں ہے تو واجب ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا اور حج کرنا. اس کا صلاح، اس کی اچھائی، اس کی طاقت مسلمانوں کے لیے ہے، اس کا فساد اس کے اپنے لیے ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اگر برا ہے تو اس کی برائی تو اپنے سر پہ ہے نا، کہ ہم جواب دیں اس کی برائی کے، ہم نہیں ساتھ دینا اس کا. لیکن اس کی طاقت جب وہ جہاد کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، تو اس کی طاقت مسلمانوں کو ہمارے لیے ہے کہ نہیں، فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کی برائیوں کو دیکھ کے کہیں نہیں اب تو یہ اس لائق ہی نہیں کہ حکمران بنے، ہم خود الگ سے جہاد کرتے ہیں اس کے سوا، اس کے بغیر، کیونکہ اب یہ نافرمان ہو گئے. جیسے خوارج نے کہا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر ان کو چھوڑ دیں، ہم خود ان کے خلاف کارروائیاں کرتے، تو مسلمانوں کو قتل عام کیا اور خود بخود آرام سے یہ سمجھا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں وہ عمل جہاد الحج فی صالح المسلمین، اور یعنی اس کی طاقت اور اس کی صلاح مسلمان، اگر وہ اچھا ہے اور طاقت ہو تو مسلمانوں کے لیے اس کی خیر ہے، اگر وہ برا ہے تو اس کے سر پر اس کا گناہ ہے. اور جہاد اور حج جو وہ کر رہا ہے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کہ نہیں، اس میں نفع مسلمانوں کا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کا ہے. کذلک الصلاح، اس لیے نماز بھی اگر وہ صحیح ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس غلطی کے بدلے غلطی سے نہیں دیتے، لیکن اور ہم اس کی اس نافرمانی کو مانتے بھی کہ غلط ہے، نافرمانی ہے، اس کو اچھا نہیں کہیں گے کبھی، لیکن اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اور نہ ہی مسلمانوں کے حصے اور فرقے کریں گے نہ بنیں گے. یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا، اور اسی پر قائم مسلمانوں کے سارے مصالح اور منافع. اہل بدعت و ضلال کے نزدیک مسلمان حکمرانوں پر خروج، ان کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے وہ ان کے عقیدے میں سے ہے. یہ مذہب خوارج کا ہے. ونحن نبرأ الى اللہ من هذا المذهب، اور ہم سب بری ہیں. جیسا فرماتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں سب مل کے کہ ہم اس مذہب سے بری ہیں جو خوارج کا مذہب ہے. الامام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب یعنی الامام جعفر الطحاوی جب نے انہوں نے یہ فرمایا والحج والجهاد ماضيان مع الامر المسلمين بر مفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلهما ولا ينقضهما شيء, اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں شیخ صاحب کا اشارہ روافض کے رد پر ہے. روافضوں کا رد کرتے ہوئے صاحب نے اس جملے کو بیان فرمایا ہے, کیونکہ روافض جو شیعہ رافضی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی جہاد نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب تک کہ الرضا من آل محمد جو امام ان کا ہے وہ نہ آئے, اور آسمان سے ایک آواز آئے گی اعلان ہوگا اب اس کی اتباع کرو, اتبعوہ, اب اس کی اتباع کرو تب جہاد ہوگا, جب تک ہمارا یہ غائب امام نہیں آتا تب تک جہاد نہیں ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہ قول بالکل باطل ہے, اور اتنا باطل ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے. اور انہوں نے شرط رکھی امام کی کہ وہ اسے معصوم ہونا چاہیے, اور یہ شرط بغیر دلیل کی ہے. اب دلیل دیکھیں, شیخ صاحب رد کر رہے ہیں, امام ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ رد کر رہے ہیں کہ حکمران اگر فاسق اور فاجر بھی ہو تو تب بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے, اور تب بھی اس حکمران مانے جاتا, تب بھی اس کی فرمانبرداری کی جاتی, تو عصمت کوئی شرط نہیں ہے امام کی, ٹھیک ہے. بل فی صحیح مسلم سے مسلم میں روایت ہے عن عوف بن مالک الشجعی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیار ائمتکم, تمہیں سے بہترین حکمران امام وہ ہیں, الذین تحبونہم یحبونکم, جن کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں پسند کرتے ہیں, وتصلون علیہم ویصلون علیکم, تم کو رحمت کی دعا کر تمہاری رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ اکبر, وشرار ائمتکم, تم میں سے بدترین حکمران وہ ہیں امام وہ ہیں, الذین تبغضونہم یبغضونکم, جو کہ تم نفرت کرتے ہو تو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, وتلعنونہم ویلعنونکم, جو کہ تم لعنت بھیجتے ہو اور تمہارے پر لعنت بھیجتے ہیں. قال قلت یا رسول اللہ, تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسے مسلم کی روایت سن لیں, صحیح حدیث ہے, افلا ننابذہم بالسیف, افلا ننابذہم عند ذلك, کیا ہم اس وقت جب ایسے ہوں حکمران جن سے ہم بوز رکھتے ہیں, لان تان کی بات ہو رہی ہے, کہ اس وقت ہم تلوار اٹھا کے ان کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ قال لا, افسر فرماتے ہیں ہرگز نہیں, ما اقام فیکم الصلاۃ, جب تک وہ تمہارے بیچ میں نماز کو قائم کر رہے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے اس مسلمان ملک میں, تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی, الا من الا من ولی علیہ والی, اور یہ بات سنو خبردار ہو جاؤ, اگر کوئی بھی حکمران کسی پر حاکم ہو جاتا ہے, فراہ یأتی شیء من معصیت اللہ, اور یہ محکوم اسے دیکھے اس حکمران کو کہ وہ کوئی نافرمانی کر رہا ہے, اسے دیکھے کہ وہ کوئی نافرمانیاں کر رہا ہے یا کوئی نافرمانی کر رہا ہے, فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ, تو اس معصیت کو نافرمانی کو برا سمجھے, یہ محکوم مسلمان جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, ولا ینزعن یدا من طاعته, اور اس کی فرما برداری سے منہ نہ موڑے, اور اس کی بیعت باقی برقرار رہے گی, اور اس فرما برداری کرتا رہے. روافض کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں روافض, کہ معصوم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر فاسق بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی کرنے والا ہو, لیکن نماز قائم کرتا ہے تمہارے بیچ میں, نماز پڑھتا ہے, یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, یہ کہاں سے دلیل لی ہے کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں حد فاصل کیا ہے, نماز ہے, جو نماز کو ترک کر دیتا وہ کافر, علماء نے اس سے بھی دلیل لی ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے, سبحان اللہ, کہ دوسری روایت میں آیا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان, تو تارک الصلاۃ کفر بواح, جو نماز بالکل نہیں پڑھتا تو کیسا مسلمان ہے وہ, الغرض, تو یہ دلیل ہے صحیح مسلم کہ اس روایت میں کہ اگر مسلمان نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانوں کو برا سمجھیں گے, اچھا ہرگز سمجھیں گے, ہم کہتے کہ برائیاں ہیں حکمرانوں کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں اور خروج کریں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الامامه, اور اس کے ساتھ والی سمت جلتے حدیث پہلے بھی گزر چکے ہیں کتاب الامامہ میں, اور یہ نہیں کہا آپ سر نے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے, اور روافض اس میں بہت ہی بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں اس مسئلے میں, کیونکہ انہوں نے امام کو معصوم بنا دیا, اور کیونکہ انہوں نے اس امام کو معصوم بنایا جو معدوم ہے. بڑی پیاری بات ہے. امام المعصوم هو امام المعدوم جس کا وجود ہی نہیں ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اور وہ امام اور وہ امام جس نے ان کو نہ تو نفع دیا نہ دین میں نہ دنیا میں. ایک شخص غائب ہے 12 سال سے غائب ہے, امت کی یہ حالت ہو گئی ہے, ذلت رسوائی عروج پہ, اور امام صاحب ابھی نہیں آئے تو کب آئیں گے؟ قیامت کے بعد آئیں گے, آخرت میں آئیں گے, کب آئیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسا امام جو حق معدوم ہے موجود نہیں ہے, جس کو معصوم بھی وہ سمجھتے ہیں, جس امام نے ان کو نہ تو نفع دیا دین میں نہ دنیا میں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امام منتظر محمد بن حسن عسکری نام ہے اس امام کا, جو ایک چھوٹی سی گھور میں داخل ہوا, چھوٹی سی غار سرداب, چھوٹی سی گھور میں داخل ہوا. ان کے دعوے کے مطابق سن 260 ہجری میں یا اس کے ارد گرد سامورا کے علاقے میں, اور وہاں پہ جاتے ہیں روزانہ, اپنے ساتھ ایک سواری بھی لے کے جاتے ہیں یا خچر یا گھوڑا لے کے جاتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاڑیاں نہیں تھیں, اب پتہ نہیں مرسیڈیز لے کے جاتے ہوں گے یا کوئی لینڈ کروزر لے کے جاتے ہیں, اللہ اعلم. برہر وہ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ جب باہر نکلے تو اس پر سوار ہو, اور وہاں پہ رہتے ہیں خاص اوقات میں, اور وہاں پہ اس کو پکارا جاتا ہے, اس امام کو پکارا جاتا ہے, یا مولانا اخرج, وہ کہتے ہیں اے مولانا اب باہر نکلو, اور اپنے ساتھ اسلحہ بھی لے کے جاتے ہیں. اور حقیقت وہاں پہ کوئی ان کے خلاف قتال کرنا بھی نہیں ہوتا, ان کو ڈر رہتا ہے کہیں پہ اگر ہمارا امام آ کے فوراً قتال کا حکم دے تو ہم پہلے سے تیار ہو, تو کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ اسلحہ بھی لے کے جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر یا سن کر عقل والے ہنستے رہتے ہیں. یضحکو علیہ منہ العقلاء, اور شیخ صاحب کا یہ کہنا مع اولی الامر بر مفاجرہم. اب یہ قول ذرا انڈر لائن کریں کیونکہ یہاں بھی بڑی غلط فہمی ہے جس کا جواب میں اگلے درس میں دوں گا انشاءاللہ. ان لوگوں نے یہ کہا جو جہاد کے دعوے دار ہیں کہ عقیدہ طحاویہ میں جب امام صاحب نے کہا, کیونکہ ہم نے کہا کہ عقیدے کی کتابوں میں ہمیشہ یہ بات موجود ہے کہ حج اور جہاد حکمران کی قیادت میں کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا دلیل نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ علماء کے اقوال ہیں, سلف کے اقوال ہیں, کتابوں کا حوالہ دیا. جب یہ حوالہ دیا تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی وہ نہیں جو تم لوگوں نے لیا, اس کا معنی یہ کہ صرف روافض کا رد ہے جو امام معصوم کے منتظر ہیں جو معدوم ہیں, اس لیے شیخ صاحب نے اس جملے کو کہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رد اگلے رد کیا, اس کا رد اسی اگلے جملے میں موجود ہے, سن لیں, پھر مکمل رد انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے. اگلے درس بھی اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ. وقوله, اب شیخ امام بن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں, وقوله مع اولی امر بر مفاجرہم, حکمران امیر کے ساتھ, حکمران یا امیر کے ساتھ, اچھا ہو یا برا ہو, لان الحج والجہاد فرضان یتعلقان بالسفر, کیونکہ حج اور جہاد ایسے فرض ہیں جن کا تعلق سفر سے ہے. فلابد من سائس يسوس الناس فيهما, تو لازم ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو لیڈ کرے, جو کا قائد بنے لوگوں کا حج اور جہاد میں, ويقاوم العدو, اور دشمن کا بھی مقابلہ کرے. وهذا المعنى كما يحصل بالامام, اور یہ معنی مل جاتا ہے, فائدہ حاصل ہو جاتا ہے بالامام البری, يحصل بالامام الفاجر, دونوں سے فائدہ ہوتے ہیں کہ نہیں, چاہے برا ہو یا اچھا ہو, فرما بردہ ہو یا نا فرمان ہو, ظالم ہو یا عدل و انصاف کرنے والا ہو, یہ فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیا خیال ہے؟ مل جاتا ہے نا. تو شیخ صاحب یہاں پہ کیا صرف روافض کا رد کیا ہے, یا عمومی طور پہ اس کو بطور شرط بیان کر رہے ہیں کہ حکمران کون لازمی ہے؟ دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ وہ آدھی بات کو لے لیا شیخ صاحب. پتہ ہے کہاں تک پڑھتے ہیں؟ بس یہاں پہ کہتے ہیں یشیر الشیخ رحمہ الرد علی الرافضہ حيث قال لا جهاد في سبيل حتى يخرج الرضا الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. یہاں تک بس, آگے آخر جملہ پہلا جملہ پڑھ لیا تاکہ یہ ثابت کرے کہ روافض کے رد میں ہے نہ کہ مجاہدین کے رد میں ہے. سبحان اللہ, یہ صاحب کا آخر جملہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے, اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك.